بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين سلام صلوات درود الرحمة خدا سرور انبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پر. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس قرآنی پروگرام میں, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو انتخاب کیا ہے دیکھنے کے لیے, اور امید کرتا ہوں کہ اتنا وقت ہو آپ کے پاس کہ آخر تک ہماری ہمراہی کر سکیں. ناظرین, پیام رحمان آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے ہر پنچھمبے کو جمعرات کے دن, اور جیسا کہ جانتے ہیں قرآنی پروگرام جس میں ہم سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا قدم ہے قرآن فہمی کی جانب. آج ایک بات میرے ذہن میں آئی, وہ یہ کہ عام طور سے ہم قرآن کریم کے سلسلے میں جو گفتگو کرتے ہیں اور کبھی آپس میں بات چیت ہوتی ہے یا دوسرے کے لیے کبھی بیان کرتے ہیں, تو اس عنوان سے زیادہ بیان ہوتا ہے کہ ہماری قرآن کریم ایک دینی اور مذہبی کتاب ہے, ہماری مذہبی کتاب ہے, ہماری دینی کتاب ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بہت شاذ و نادر ایسا کچھ سننے میں آتا ہے, کبھی کبھی شاید نہ سننے میں آتا ہو, یہ بہت شاذ و نادر سننے میں آتا ہو کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ قرآن کریم میری کتاب ہے, یا میرے بچوں کی کتاب ہے, یا میرے والدین کی کتاب ہے, میرے گھر کی کتاب ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اگر کچھ عنوان دیتے ہیں تو یہ کہ ہماری مذہبی کتاب ہے, ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے, بس یہ کہ ہمارا مذہب ایک کتاب لایا ہے, ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس سے اپنی ہدایت کریں اس کے ذریعے سے. اس عنوان سے ہم کم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو, اس نقطہ نظر سے کم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو کہ یہ میری کتاب ہے, یہ ہماری کتاب ہے, ہمارے گھر کی کتاب ہے, میرے بچوں کی کتاب ہے, میرے والدین کی کتاب ہے, میرے ماؤں بہنوں کی کتاب ہے. ایک یہ نقطہ تھا جس پہ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا, اور شاید مجھے لگتا ہے شاید گنجائش ہو اس پر کچھ غور و فکر کرنے کی, اس نقطے کی کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کو کس عنوان سے دیکھتے ہیں, قرآن کریم سے اب تک ہم بے تکلف ہو پائے کہ نہیں ہو پائے, ہم نے اس کو اپنا ہدایت کا ضامن سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو آئیے آج ہم ایک نئے سورے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج انشاءاللہ گفتگو ہماری رہے گی سورہ مبارک انشقاق کے سلسلے میں. آج پھر ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ, ان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو رہے گی. السلام علیکم, خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ,
کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
الحمدللہ,
میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہرحال اشر کرامت کے ایام ہیں, پہلی ذی قعدہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے, کریمہ اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے, 11 ذی قعدہ کو خود امام رؤوف امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو کریم اہل بیت ہیں ان کی ولادت باسعادت کا موقع ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان مبارک ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ. یہ اس سے پہلے کہ گفتگو ہماری شروع ہو, سب سے پہلے حسب معمول ہم سورہ مبارک انشقاق کی ابتدائی آیات کو سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ, انشاءاللہ پھر گفتگو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.
به نام خدای رحمان و رحیم. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے. اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. پس جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا. اور جس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، پس وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جھلسے گا. بلا شبہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ناظرین، آپ پیام رحمان دیکھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ اپنے مہمان کے ساتھ ہماری جو گفتگو رہے گی وہ سورہ مبارکہ انشقاق کے سلسلے میں ہوگی. یہ 84 نمبر کا سورہ ہے، 84 نمبر کا، اور 30 پارے میں واقع ہے. اس سے پہلے کہ آج کی ہماری گفتگو شروع ہو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ممکن ہو تو قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھ لیں اپنے، تاکہ جو بات یہاں پر ہوگی انشاءاللہ اپنے مہمان کے ساتھ وہ بہتر طور پر ہمارا ذہن اس کی ہمراہی کر سکے، اور ہماری نگاہیں بھی برکت سے اور ثواب سے محروم نہ ہوں انشاءاللہ. جناب حسنی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. سب سے پہلے گفتگو کے آغاز کے لیے حسب معمول میں چاہوں گا آپ سے کہ اگر سورہ مبارکہ انشقاق کا مختصر تعارف اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو بسم اللہ، انشاءاللہ پھر بقیہ گفتگو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سورہ انشقاق جو ہے وہ سورہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو اس کی ترتیب ہے اور جو اس میں آیات ہیں، تو آیات کل جو ہے وہ 25 آیات اور 109 کلمات پر مشتمل ہے یہ سورہ. اور قرآن مجید کی جو واقعی ترتیب ہے، ترتیب نزول ہے، اس میں 82 نمبر پر ہے، اور موجودہ جو ترتیب ہے سوروں کی جو اس وقت ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں 84 نمبر پر یہ سورہ واقع ہے.
صحیح.
اس کا نام جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اور بھی اس کے نام ہیں سورہ انشقاق کے علاوہ، تو روایت میں ملتا ہے کہ سورہ انشقاق کے علاوہ اس کا ایک نام جو ہے انشقت بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے روایات میں.
پہلی آئے مبارکہ سے لیا گیا ہے.
پہلی آئے کریمہ سے لیا گیا ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ اس سورہ میں کیا مطالب ہیں اور کن اہم مطالب کی طرف پروردگار نے جو ہے وہ انسانوں کو متوجہ کیا ہے، تو اس کو میں چاہوں گا کہ خود جیسا کہ آپ نے ناظرین سے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ قرآن کو پڑھیں، تو میں چاہوں گا خود قرآن سے جو ہے وہ دیکھ کے ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کس چیز کی گفتگو پروردگار نے کی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. ابتدا ہوتی ہے سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس کے بعد 1 سے لے کر 5 آیتوں میں جو ہے وہ قیامت سے متعلق نشانیوں کا ذکر پروردگار نے اس میں کیا ہے.
جی.
اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 6 سے لے کے جو ہے وہ تقریباً آیت نمبر 17 تک، بلکہ جو ہے وہ آیت نمبر 20 تک جو ہے وہ قیامت میں جو یعنی اعمال ہے، جو حساب کتاب کا وقت ہے اس کے لحاظ سے، یعنی جو دہنے ہاتھ والے ہوں گے، دہنے ہاتھ کچھ لوگوں کا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے، کچھ لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر جو ہے وہ 20 آیتوں تک پروردگار نے کیا ہے. 20 آیت کے بعد جو ہے وہ خود قرآن مجید کی اہمیت اور منزلت کو بیان کیا گیا ہے 20 آیت کے بعد. اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے آیت نمبر 22 میں، کہ آیت نمبر 21 میں قرآن مجید کی اہمیت کا ذکر ہے، اس کی فضیلت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو تکذیب کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی بجائے کہ وہ قرآن کی جس کو پڑھ کر وہ تواضع سے پیش آئیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، نہیں بلکہ وہ عناد سے کام لیتے ہیں اور جو ہے وہ کفر اور انکار کرتے ہیں اس کا. اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ذکر ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آیت نمبر 24 میں ملتا ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو جن کو اللہ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے گا. ان کو بشارت دی جاتی ہے، عذاب کی بھی ایک طرح کا روحانی عذاب ہے کہ بشارت بھی کہی جا رہی ہے، عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ بشارت جو ہے وہ خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک طرح کا جو ہے وہ روحی عذاب پروردگار انہیں دینا چاہ رہا ہے. اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو بائیمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، کہ ان لوگوں کے لیے قیامت میں ایسا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. تو یہ تھا اس کا اجمالی تعارف. البتہ میں آخر میں یہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سورہ بھی جو ہے وہ گزشتہ سورہ مثلا انفطار ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ تکویر کی طرح سے جو ہے وہ زیادہ تر اس میں جو گفتگو ہے وہ قیامت اور اس کے نشانیوں سے متعلق جو ہے وہ گفتگو ہے، اور اس کے علاوہ مومنوں اور کافروں کے انجام کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں جو ہے وہ بظاہر یہ دیکھنے ملتا ہے کہ کفار بہت خوشحال ہیں اور اپنی جو ہے مالی طاقت اور اپنی علمی طاقت یا جو ان کے پاس پاور ہے جو کچھ چاہ رہے ہیں مثلا کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. وہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کو جو ہے وہ ان کا جو انہوں نے زحمت یہاں پہ کی تھی دنیا میں، ایمان لائے تھے، عمل صالح انجام دیا تھا، اس کا جو ان کو اجر دیا جائے گا. اور کفار کو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے اوپر ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. بلکہ گزشتہ سورے میں اگر ہم نے توجہ کی ہو تو اس میں ایک آیت میں بھی کہا گیا تھا کہ کفار یہاں کے اوپر مومنوں پر ہنستے ہیں، یہاں ان پر ان کا مسخرہ اڑاتے ہیں
دنیا میں
کہ مثلا ان کے پاس کیا ہے، یہ تو پچھڑے ہیں، یہ تو بیکورڈ ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور مختلف آج تو مسخرے اور مذاق اڑانے کے مختلف طریقے آ گئے ہیں
کہ کیا فالتو کی بات ہے، بلا وجہ کا دین کا ڈھنڈورا پیٹے ہوئے ہیں آپ.
جی
یہ سب پچھڑے ہوئے لوگوں کی باتیں.
ہاں بلکہ یہی تک نہیں، بلکہ یہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے جو مقدسات ہیں، قرآن ہے یا ان کے جو پیغمبر یعنی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مختلف طریقوں سے توہین کرتے ہیں. تو یہ البتہ میں یہاں پہ بریکٹ میں بات عرض کروں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ یہ در حقیقت ان کو جو خوف لاحق ہے قرآن سے اور اسلام سے، اس کے نتیجے میں بجائے کہ قرآن کا جواب لے کے آئیں، وہ قرآن کی جو کلام پروردگار ہے، بجائے کہ اس کا جواب لے کے آئیں، بجائے کہ اسلام کا کوئی منطقی جو ہے جواب دیں، اس کے بجائے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کینوں کو ان شکلوں میں ظاہر کرتے ہیں. اور بلکہ یہ بات یہ مسلم ہے اور روایت میں بھی ہے کہ انسان جب کسی محترم شخص کا جو ہے وہ کی توہین کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کتنا پست ہوں. ورنہ پیغمبر اسلام کے جو پیغمبر رحمت ہیں کہ جن کا اتنا احترام ہے کہ کہا گیا ہے کہ پروردگار نے کہیں قرآن میں محمد کے نام سے ان کو خطاب نہیں کیا ہے کہ اے محمد، جبکہ اور نبیوں کو محمد سے خطاب کیا، نام لے کے خطاب کیا، یا داؤد کا ہے یا آدم کا، لیکن آپ کو یعنی القابات سے نوازا ہے.
بالکل،
اور اتنا احترام، اتنی تعظیم ہے، اور آپ کو پیغمبر رحمت کہا ہے، مہربانی کے پیغمبر، رحمت کے پیغمبر، اور 1400 سال سے جو ہے آپ کے اس رحمت کا آبشار جو ہے وہ جاری ہے. البتہ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر پتھر بھی اس آبشار سے استفادہ کرتا تو وہ بھی پگھل جاتا، چاہے کہ وہ انسان کی جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ظاہر سی بات ان پر ان سب رحمت کی جو بارشیں ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا ہے.
پچھلی بار مجھے بات یاد آئی جو ہماری بات اتفاق سے ناقص بھی رہ گئی تھی،
جی
اگر میں سمجھتا ہوں آپ کی اس وقت گفتگو اچھے موڑ پہ آ گئی ہے، اگر گفتگو پچھلی یہاں پہ مکمل ہو جائے تو بہتر ہوگا. پچھلی بار ہماری گفتگو یہ تھی کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا.
جی
ادھر آپ نے یہاں پہ فرمایا کہ پیغمبر رحمت اس عظیم ہستی کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف بعض لوگ اس کی اہانت کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، مختلف ہیلے اپناتے ہیں
جی
اس کو اس کی عظمت کو کم کرنے کے لیے.
جی جی
ایک وجہ تھی یہ کہ کلا بل رانا علی قلوبہم،
جی
پچھلے سورے میں تھا کہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں.
جی
میں نے سوال کیا تھا کہ زنگ لگ جانے کا کیا مطلب ہے، لگ جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، پھر علاج کیسے کریں،
جی
اس کا ازالہ کیسے کریں، دل کی اصلاح کیسے کریں اپنے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے.
جی جی میں انشاءاللہ اس آپ کے جو آپ نے جو سوال کیا ہے اس پہ ہم گفتگو کریں. میں چاہوں گا اس اپنی بات کو مکمل کر لوں.
بسم اللہ.
تو پہلے تو یہی جو بات جو گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن در حقیقت جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے گفتگو تھی، یا پیغمبر رحمت ہے، اور یقیناً اگر پتھر بھی ہو اور اس رحمت کی بارش سے اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو وہی اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ انسان کے جو اس نے اپنے اس کا دل قرآن کی تعبیر ہے وہ اشد و قسوہ، اس کا پتھر سے جو ہے دل سخت ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ
پتھر متاثر ہو سکتا ہے لیکن یہ شخص
جی جی
قطعاً متاثر نہیں ہوتا،
یقیناً ایسا ہی ہے. اور میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں. میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ وعدہ کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وعدہ خلافی کرے اور اس کا وعدہ پورا نہ ہو. کہ وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، ولو کرے ہل کافر، اگر یہ کہ جو کفار ہیں جو اس طرح کے معاند قسم کے لوگ ہیں ان کو ناگوار گزرے، ٹھیک ہے، یا اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر کے رہے گا. ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے ڈرایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے کبھی جو ہے وہ کسی بہانے سے کبھی قرآن کی توہین کی جاتی ہے،
کبھی پیغمبر اسلام کی توہین کی تصویر
پیش کی جاتی ہے. البتہ یہ پروردگار کا وعدہ دیکھیں واقع محقق ہو رہا ہے، جتنا اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کو پہچان رہے ہیں، قرآن سے آشنا ہو رہے ہیں. اور میں یہاں پہ کروں قرآن جو ہے وہ اگر کوئی نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبی رحمت ہیں، مہربانی و محبت کے پیغمبر ہیں، ان کو پہچاننا چاہتا ہے تو اگر کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو ہے قرآن تھا، یعنی آپ کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی قرآن کو پڑھے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نبی اکرم کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی،
اس کی شخصیت کیا تھی.
جی کہ جن کو اللہ نے جو ہے ارسلنا کافتا للناس، ہم نے سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانوں کے لیے، رحمتا للعالمین، نے آپ کو صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، دنیا و جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے.
کافتا للناس رحمتا للعالمین، یہ دو تعبیریں اس میں بڑی پیاری آپ نے اشارہ کی، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم میں ملتی ہیں، وہاں پہ کافتا للناس لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں ہے،
نہیں سب کے،
وہاں پہ رحمت للعالمین.
جی جی
یہ جو بیچارہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، ایک عام شخص ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، خود اس بدبخت کے لیے بھی یہ باعث رحمت ہیں.
یقیناً ایسا ہی انسان اپنی ظرفیت کے لحاظ سے، اس میں جتنی اس میں ظرفیت ہوتی ہے اسی لحاظ سے
کتنا نادان ہے یہ شخص،
قصب رحمت کرتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. تو ابھی آتے ہیں آپ کی جو بیچ میں آپ نے جو گفتگو اسی سلسلے سے کی تھی اور سوال جو کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ تکذیب کرتے ہیں اور اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں، اس میں مختلف تعبیرات قرآن مجید نے جو استعمال کی. کبھی یہ کہا کہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی،
مہر لگا دی.
کبھی ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اس طرح کی تعبیرات ہیں، اور یہ جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے، کہیں کفر کا ذکر ہے، کہیں کے اوپر جو ہے وہ ان کے انعاد کا ذکر ہے، اور خاص طور سے اس سورہ سے پہلے جو سورہ تھا سورہ انفطار، اس میں جو کہا گیا کہ گناہوں کی وجہ سے یہ جو توہین جو کرتے ہیں، مثلا جو تکذیب کرتے ہیں قرآن کی یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ سب گناہ سبب بنتے ہیں کہ اس کے آنکھ پر، اس کے دل پر جو ہے وہ پردہ پڑ جائے، پھر اسے حقیقت نظر نہیں آتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے.
گناہ کی وجہ سے دل پر مہر لگتی ہے بقول اللہ کے،
جی
یہ کہ زنگ آلود ہوتا ہے دل گناہ کی وجہ،
گناہ کی وجہ سے
اس کا نتیجہ. اور میں علاج میں جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے، ایک فی الحال وقفہ لیتے ہیں. ناظرین آپ ہماری ہمراہی کریں، سورہ انشقاق کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.
سورہ انشقاق، سورہ انشقاق کی آیات کی تفسیر میں باب مدینۃ العلم حضرت مولا متقیان علی علیہ السلام کا ایک علمی معجزہ نہایت قابل توجہ ہے، جس میں آپ نے دنیا فلکیات میں پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا، جن ستاروں کو ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک کہکشاں ہے، قیامت کے دن یہ ستارے کہکشاں سے جدا ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا انہا تنشق من المجرا، یہ آسمان کہکشاں سے پھٹ جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کس کو گمان تھا کہ آسمان کہکشاں کا حصہ ہے؟ سورہ انفطار میں اس کی مزید وضاحت ہے، جس میں فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اے انسان، تجھے اس کرۂ ارض کی پشت پر عیش و آرام اور پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، نہیں لہو ابس اور کھیل کود کے لیے بھیجا گیا تھا، بلکہ تجھے خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز کر کے بھیجا، اور اس فیصلے کے ساتھ کہ تجھے خواہ اپنی زندگی کا سامان فراہم کرنا ہو یا اپنے ارتقائی سفر کا، یعنی اپنی انتہائی منزل رضا رب تک پہنچنا ہو، ہر بات کے لیے تجھے خود محنت و مشقت کرنا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ از خود مفت میں بلا استحقاق کسی کو کوئی مقام نہیں دے گا۔ حساب سے فارغ ہونے والے اور نجات کا پروانہ ملنے کے بعد اپنے اہل و اولاد سے خوشی کے ساتھ جا ملیں گے۔ ممکن ہے کہ اپنے عزیزوں سے وہ لوگ بھاگیں جن کا حساب نہ ہوا ہو، اور ممکن ہے کہ عزیزوں سے بھاگنا صرف بدکاروں سے مخصوص ہو، ورنہ مومنین اور علماء اور شہداء دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ جبکہ بعض آیات میں ہے کہ مجرمین کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ ان کا نام اعمال ان کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس کی ایک توجہ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے ملتی ہے کہ ان کے چہرے پیچھے کی طرف کیے جائیں گے، دوسری توجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے ہوں گے۔ اور ایسے لوگ اپنے گھر والوں میں اس بنا پر بیگم رہتے تھے کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی خوشی کے لیے جرم کا ارتکاب کرتا تھا، ورنہ مومن بھی اللہ کی نعمتوں پر خوش رہتے ہیں۔
ناظرین، بہت شکریہ آپ ہماری ہمراہی کر رہے ہیں۔ پیام رحمان آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، اور ہماری گفتگو سورہ انشقاق کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ بڑی پیاری گفتگو اس میں ہے۔ میں بتا دوں انشاءاللہ آئندہ جو ہماری گفتگو رہے گی، شاید اگلے آج کے پروگرام میں تو نہ ہو پائے، لیکن اگلے پروگرام میں، وہ یہ کہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اہم گفتگو ہوتی ہے کہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال، بہت اہم موضوع ہے۔ کون لوگ ہیں کہ جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیا خصوصیات ہیں، اس کا نتائج کیا ہوں گے اس کے، اور کون لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں سورہ انشقاق میں جس کی طرف اشارہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ان کے پیچھے سے ان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا۔ ورا ظاہر ایک لفظ اس میں ہے۔ یہ بہت انشاءاللہ دلچسپ اور مفید گفتگو رہی ہے، آپ ہماری ہمراہی کریں اس پروگرام میں۔ قبلہ میں اس سے پہلے کہ آپ سے وہ پوچھوں کہ اگر دل ہمارا زنگ آلود ہو جاتا ہے یا مہر لگ جاتی ہے گناہوں کے نتیجے میں، جیسا کہ آپ نے بتایا ایسا عام طور سے گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کا علاج کیا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اگر روایات نے کچھ سورہ انشقاق کے ثواب کی طرف، کچھ اس کی برکت کی طرف، کچھ اس کے فائدے کی طرف اگر اشارہ کیا ہو تو اس کو پہلے بیان کریں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں اس گفتگو پہ۔
جی، البتہ میں چاہوں گا کہ پہلے وہ بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ کے فائدے اور اس کے اثار و برکات پر جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، میں ذکر کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں جو سبب بنتی ہیں کہ انسان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائیں، کبر غرور ہے، تکبر ہے، انعد ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ خود گناہ ہے، جو بہت اہم سبب ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جائے۔ اب یہ کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور آنکھ پر جو پردے پڑ جاتے ہیں، انسان حقیقت کا جو ہے مشاہدہ نہیں کرتا ہے، اس لیے ملتا ہے کفار کے بارے میں قرآن مجید کو آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی ہے، اس میں تھا کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں،
جی.
یعنی حقیقت ایک سامنے ہے جو کیا کہتے ہیں کہ پروردگار کے صفات و کمالات کا مجسم مظہر ہے، وہ سامنے موجود ہے مگر دیکھ نہیں، یعنی پہچان نہیں رہے ہیں. کیوں؟ یہ دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. اس کا نتیجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اللہ جو ہے وہ روحی سزا میں مبتلا کرتا ہے، معنوی سزا جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ قیامت دن اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا. جسمانی سزا میں اللہ ان کو، اس کا نتیجہ ہوتا ہے یہ لوگ جسمانی سزا میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں جو دوزخ ہے، اسی طرح سے ان کو پروردگار جو نفسیاتی سزا میں جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے اسی دنیا میں. اس کا نتیجہ ہوتا ہے یہ کہ جب ان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، زنگالود ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کو جو ہے وہ نفسیاتی سزا کیا ہوتی ہے دنیا میں کہتا ہے کہ جو دیکھو تمہیں ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ تم کو جو ہے وہ جہنم میں جو ہے اس طرح سے تم کو عذاب دیا جائے گا، یا وہاں بھی ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ تو یہی وہ عذاب ہے جو تم سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نفسیاتی ان کو سزا. اب یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، تو خود کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ واقعاً کفر عناد اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب تک وہ کفر سے نہیں نکلیں گے، عناد سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک جو ہے وہ ان کا پہل علاج مشکل. لیکن عام طور سے ہمیں دیکھتے ہیں جو عام طور سے جو انسان ہے ان کے اندر کوئی تکبر بھی نہیں ہے، کوئی عناد بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی اصرار بھی نہیں ہے اپنے کیا کہتے ہیں کہ جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے اور جو باطل اس پہ اڑے رہنے کا، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آیات الہی میں غور و فکر کریں. اسی طرح سے موت کا ذکر جو ہے ایک بہترین علاج ہے انسان کو جو ہے وہ اپنے کو اس مرض سے باہر نکالنے کا، یا خود قرآن مجید کی تلاوت، یہ بہت اہم علاج ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل کو گناہوں کے زنگ سے جو ہے وہ پاک کرے. یا میں نبی اکرم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرنا چاہوں گا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے گفتگو کرو، ملاقات کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں اور ہماری حدیث کا ذکر کرو جو ہم نے بیان کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اس کو ایک دوسرے، ہم دیکھیں ملاقات کرتے تو بس دنیاوی باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر
بات چیت کر کے اڑ جاتے ہیں،
اگر وہیں پہ ہم جو ہے وہ حضور کے کسی قول، معصومین علیہ السلام، امام علیہ السلام میں سے کسی قول کو ذکر کریں گے جو ہمارے لیے، تو آخر اس سے بہتر جو ہے وہ اس کا ٹھیک ہے دنیاوی گفتگو کریں مگر اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی بات ضرور آنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین علاج جو ہے تمہارے جو دل زنگالود ہو جاتے ہیں، الحدیث، ہماری حدیث ہے جو ہماری باتیں ہیں، یقین نورانی ہیں اور نور جو ہے وہ دلوں پر اثر کرتا ہے، جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو برطرف کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس سے ہمارے دل جو ہے وہ سیکل ہوتے ہیں. جی اب آتے ہیں وہ جو فائدہ آپ نے سوال کیا کہ اس کی تلاوت کا جو ہے وہ فائدہ اور ثواب کیا ہے، تو خود ایک حضور سے جو ایک حدیث میں نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ من قرأ سورۃ انشقاق، جو سورۃ انشقاق کی تلاوت کرے گا، پروردگار جو ہے وہ اس کا نام اعمال جو ہے وہ قیامت میں اس طرح سے کرے گا کہ اس کا نام اعمال اس کو پشت سے نہ دیا جائے، کیونکہ جن لوگوں کو ان کی پشت سے دیا جائے گا ان کے لیے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے،
وہ اصحاب شمال کی طرف،
ہاں اصحاب شمال کی طرف اشارہ ہے. یا یہ تو خیر تھا کیا کہتے ہیں وہ اخروی جو اس کا فائدہ ہے اور اجر ہے، اور دنیاوی فائدہ میں دیکھ رہا تھا اس میں مختلف فائدے ذکر ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ واقعی بعض لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا اور اس کا فائدہ ان کو دیکھنے کو ملا، دیکھا انہوں نے باقاعدہ.
اچھا
اس میں ایک فائدہ اس کے دنیاوی یہ ہوا کہ مثلا کسی کے یہاں مثلا ڈلیوری ہونے والی ہے، وقت آ گیا ہے، گویا کہ وضع حمل کا وقت آ گیا ہے، تو
ولادت نزدیک ہے کسی کے یہاں،
ہاں
جی،
تو یہ اس کو اگر سورے کو باندھ دیا جائے اس جو پریگننٹ عورت ہے تو وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے اس کے. اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا ایک فائدہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی جانور پالے ہوئے اس کو اس کے گلے وغیرہ میں لٹکا دے تو وہ مصیبت، بلا، آفت، یہ سب سے کیا کہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں جانور. یا کسی گھر میں کیڑے مکوڑوں زیادہ مثال طور پر آتے ہیں تو اس کا ایک جزئی فائدہ ذکر کیا گیا کہ دیوار پہ اگر اس کو لٹکا دیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے وہ گھر جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. البتہ میں یہاں کے اوپر عرض کروں کہ ٹھیک ہے یہاں کے اوپر دنیاوی بعض فائدے ذکر کیے جاتے ہیں اور تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب بس ہم اسی فائدے کو لے لیں. جیسا کہ عام طور سے معاشرے میں یہ دیکھنے ملتا ہے کہ قرآن مجید بجائے کہ کتاب آخرت ہوتی ہے وہ کتاب دنیا, دنیاوی کتاب دنیا اور آخرت دونوں ہیں, مگر دنیا کی بعض ضمنی چیزوں سے جو ہے وہ مخصوص ہو کے رہ گئی ہے.
یعنی کل ملا کے قرآن کریم سے جو لینا دینا ہے یا جو قرآن کریم کا جو مصرف ہمارے سماج میں ہے انہیں چیزوں میں محدود ہو کے رہ گیا. ثواب چاہیے تو ہم پڑھ لیں گے, کسی کو اصال ثواب کرنا ہے تو ہم پڑھ لیں گے, برکت اگر ہمیں چاہیے تو گھر میں لے جا کے رکھ لیں گے, گاڑی اگر ہم نے نہیں لی ہے تو برکت کی وجہ سے اس کو, تاکہ اس سے جو دوسری مشکلات ہیں کہیں ایسا نہ ہو, نحوست آ جائے اس سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو ہم نے سجا دیا اپنے گھر میں. یا
اس کا ضمنی فائدہ ہے, سائڈ کا فائدہ ہے, اصلی فائدہ وہی اس کا جو ہے وہ جو اس کا کردار ہے, ہدایت ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی جو شروع میں ذکر کیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب زندگی ہے, یہ ہر روز مرہ کی کتاب ہے. یعنی روز مرہ ہم چاہے ایک ہی آیت پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھیں, ٹرانسلیشن کو دیکھیں, اور دیکھیں کہ اس میں کیا پروردگار کم سے کیا مطالبہ ہے. ظاہر سی بات پروردگار نے ایہ الناس کو خطاب کیا, یا الذین آمنوا, مومنوں سے خطاب کیا ہے, مسلمانوں سے خطاب کیا ہے, پروردگار ہم سے کیا مطالبہ کیا یہ دیکھیں, اس کے مطابق عمل کریں, تب ہم دیکھیں اس کے فوائد و برکات دنیا میں بھی حاصل ہوں گے ہم کو اور آخرت میں جو اس کا ہم کو.
یعنی دنیاوی برکات اور فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن کریم کے پیچھے نہ جائیں, یا
ہاں فقط اسی تک محدود نہ کر دیں.
یہ ہمارے نیت اور غرض اور مقصد صرف ہمارا یہی ہو کہ بس ہم یہ چاہیے نہیں, ہم ہدایت کے لیے اس کو کھولیں کتاب کو, کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کو کھولیں اس قرآن کریم کو, تو یقیناً وہ فائدہ بھی ہوگا اس کا.
یقیناً
اللہ نے وعدہ دیا ہے اور معصومین کی زبان سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ قطعاً اس کی اپنی برکات ہیں.
ہاں, جو کہ میں آپ کی بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ قرآن میں ہے بعض جگہ ایسی آیت ہے کہ یہ دلوں میں جو مرض ہے یا اس کے لیے شفا ہے, یا آئمہ علیہ السلام کی زندگی ملتا ہے, انہوں نے بہت سی آیات سے جو ہے امراض کا علاج کیا ہے. تو دنیاوی فائدہ ایسا نہیں, لیکن بس دنیاوی فائدہ صرف نہیں ہے, بلکہ اس کا جو ہدن للناس ہے, ہدن للمتقین, ہدایت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمیں سعادت مند بنانے کے لیے, وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں, سمجھ کے اس کے مطابق عمل کریں.
شاید میرے خیال سے یہ وجہ ہو کہ یعنی اس طرح کا استعمال قرآن کریم کا ہمارے سماج میں اچھا خاصا ہے ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک شکایت ہے جو اللہ سے کرتے ہیں کہ خدایا میری اس قوم نے قرآن کریم کو محجور کر دیا, چھوڑ دیا, ترک کر دیا. بہرحال جو ہم قرآن کریم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کے غرض اور ہدف اور مقصد نہیں ہے, وہ ضمنی فائدہ,
ضمنی فائدہ اس کا, جزی فائدہ.
ٹھیک, یہ سورہ کے فائدے اور ثواب کے سلسلے میں. اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ سوروں کی طرح آپ نے جیسے اشارہ کیا, اس میں بھی بعض میں نشانیوں کا ذکر ہے قیامت کی, اسی طرح اشارہ فرمائیں گے. دوسرے یہ کہ یہ مسلسل جو ایک سلسلہ ہے بار بار سوروں میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہونا, کیا آپ بتانا چاہتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے ان سے, کیا غرض اور کیا ہدف پوشیدہ ہے اس میں؟
دیکھیں یہ سورہ جو شروع ہوتا ہے, اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ جیسا کہ میں نے اس میں ذکر کیا تھا, بلکہ شروع ہی میں گفتگو کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اس کے بعد جو ہے وہ پانچ آیتیں جو شروع میں ہیں وہ جی, اس میں قیامت سے متعلق نشانیوں کا ذکر ہے. البتہ میں چاہوں گا کہ مختصر سے وضاحت یہاں پہ کروں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیتوں کا یعنی واقعی مفہوم کیا ہے, صحیح مفہوم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا السماء انشقت, جب جو ہے آسمان جو ہے وہ شکافتہ ہو جائے گا. اب اس کی تعبیر جو ہے مختلف سوروں میں آئی, خاص طور سے ہم نے دیکھا سورہ انفطار میں کہ جب اس میں آیا تھا کہ جب سورج جو ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت, کہ جب جو ہے وہ آسمان شکافتہ ہو جائے گا اور ستارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منتشر اور پراگندہ ہو جائیں گے.
جی,
البتہ یہاں کے اوپر ایک بڑی اچھی تعبیر اور اس کا بڑا ایک علمی کیا کہتے ہیں اس کی توضیح جو ہے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دی ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی طرف اشارہ کروں. آپ فرماتے ہیں اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ السماء انشقت, کہ وہ مراد یہ ہے کہ ستارے جو ہیں وہ کہکشاؤں سے جدا ہو جائیں گے.
اچھا,
ہاں اس کی, البتہ یہ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ راجی بات, اس وقت تو یہ علم اتنا ترقی نہیں کیے ہوئے تھا,
وسائل
نہیں تھے, تو اس وقت مثلا اس کی اتنی اہمیت نہیں. آج جو ہے وہ علماء فلکیات نے جو ہے وہ اس پر نظر کی, تو انہوں نے بیان کیا اس چیز کو, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم آسمان دیکھتے ہیں یہ سارا جو ہے وہ یہ کہکشاؤں کا نظام ہے, کہکشائیں ہیں. کہکشائیں جو ہیں وہ شمسی نظام اور جو ہے وہ ستاروں سے مل کے بنی ہوئی ہیں.
جی
یہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ بادل جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں سفید, وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ہماری طرف جو ستارے ہیں وہ ہم کو چمکتے ہوئے نظر آئیں گے, جو اسی کہکشاں جو ہے, جو کیا کہتے ہیں شمسی نظام اور ستاروں کا ایک شہر ہے, کہکشاں کہتے ہیں شمسی نظام اور ستاروں کے مجموعہ جو ہے اس کو کہکشاں کہا جاتا ہے.
بالکل,
تو کہہ رہے ہیں جب وہ وقت آئے, جب قیامت آئے گی تو ہوگا کہ ستارے کہکشاں سے الگ ہو جائیں گے. جب الگ ہو جائیں گے تو نظام جو آئے گی, کیونکہ پورا آسمان کا نظام جو ہے وہ ستاروں سے مل, یعنی کہکشاؤں سے مل کے بنا ہے. کہکشاں جو ہے شمسی نظام اور ستاروں سے مل کے بنے, یعنی جب ستارے کہکشاں سے جدا ہو جائیں گے تو وہ نور نہیں رہ جائے گا, تاریکی ہو جائے گی اور سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا.
میں آپ کی بات کو سنوں گا, ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, اگر اجازت دیں. ناظرین آپ ہماری ہمراہی کریں, بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی.
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے,
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
سر یہاں آ کر جھکانے,
سر یہاں آ کر جھکانے
کی الگ ہی بات ہے,
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے, پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے, مگر
یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے, مگر
نظر مولا کہہ کے کھانے کی
آستانے کی الگ ہی بات ہے.
عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بغلول سے,
عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بغلول سے,
مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے,
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے, پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے.
بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں,
بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں,
حیدری نعرہ لگانے کی
آستانے کی الگ ہی بات ہے, پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات,
پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. واقعی حقیقت ہے, کیونکہ بہرحال پنجتن کا آستانہ بغیر کسی شک و شبہ کے بارگاہ خدا تک پہنچا دیتا ہے. ناظرین پیام رحمان آپ دیکھ رہے ہیں, مولانا حسنی صاحب تین چار منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس, ابتدائی آیات کی آپ توضیح دے رہے تھے. بسم اللہ.
جی ہماری گفتگو جو ہے وہ جس سماؤن شقت کے سلسلے میں تقریباً مکمل ہو گئی تھی, کہ جب آسمان جو ہے وہ شکافتہ ہو جائے گا, یعنی مراد وہی ہے کہ آسمان کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. وہ آزینت لے رب بہا بحقت, اور آسمان جو ہے وہ اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کر لے گا, اور یہ ہونا ضروری ہے. یہاں کے اوپر جو ہے وہ لفظ عزینت جو استعمال ہوا, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, یہ اوزن سے ہے, افق کے وزن پہ, اس کے معنی کان کے ہوتے ہیں. البتہ مراد یہ ہے یہاں کے اوپر کہ وہ سراپا آسمان جو ہے وہ سراپا تسلیم ہوگا. سراپا تسلیم اس لیے ہوگا کہ چونکہ دنیا میں جو ہے وہ یعنی قیامت تک جو ہے وہ پروردگار کے جو فیوضات تھے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہا. اب جب پروردگار اسے حکم دے گا کہ درہم برہم ہو جا ختم, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب میں تیری بات نہیں مانوں گا, نہیں, بلکہ میں نے چونکہ تیرے کرم سے تیرے فیض سے میں نے استفادہ کیا, لہٰذا میرا سر تسلیم خم ہے. یہاں کی بڑی بات عرض کروں کہ صرف نہ ہے کہ آخر میں بلکہ ابتدائی خلقت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جب آسمان سے کہا گیا کہ جو تم جو ہے وہ اطاعت کرو, تو اس نے کہا کہ ہم حاضر ہیں, ہم جو ہے تیرے جو ہے وہ اطاعت سراپا تسلیم ہیں ہم. اور تو یہاں پہ بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ پروردگار کی موتی ہے, سراپا تسلیم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بے جان مخلوق ہو, جاندار مخلوق ہو, سب پوچھو, لیکن تعجب ہوتا ہے
انسان کے علاوہ,
انسان کے علاوہ ہاں جتنی مخلوق جو ان کے ذمہ داری دی گئی ہیں, جو ان سے پروردگار کام لے رہا ہے, سب جو ہے وہ سراپا تسلیم ہے اور ہر لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اس کے فرمان کے آگے اپنا کان لگائے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اس کے ارادے کے مطابق چل رہے ہیں. یعنی مجھے سوچنے کا مقام ہے انسانوں کے لیے کہ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سراپا تسلیم نہیں ہے. بلکہ میں یہاں پہ نقطہ عرض کرنا چاہوں بریکٹ میں کہ ہم جب بھی صبح اٹھیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اپنے کو تذکر دینا چاہیے کہ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حیوان نہیں ہوں, میں جو ہوں درخت نہیں ہوں, میں انسان نہیں ہوں. جب دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ سراپا تسلیم ہے, تو مجھے جو کس طرح سے سراپا تسلیم ہونا چاہیے. البتہ یہ مفصل گفتگو ہے, میں خالی اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم انسان ہیں تو انسان ہونے کے لحاظ سے ہمارے کیا تقاضے ہیں, ہم
امتیاز کو باقی رکھنے
کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہ انسان صرف جو ہے وہ شکم و شہوت کا نام نہیں, انسان صرف جو ہے وہ کھا پی کے بڑے ہونے کا نام نہیں, انسان صرف سونے جاگنے کا نام نہیں ہے, بلکہ انسان نام ہے سراپا ذمہ داری کا, سراپا ان حقوق کا جو پروردگار نے اس کے ذمے کی ہیں, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندے کے حقوق. خیر ہم آتے ہیں, ہو سکتا ہے ٹائم ختم ہو جائے. وہ ازل ارض مدت, جب زمین برابر ہو کے جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی, ایک دم برابر ہو جائے گی. سورہ طہٰ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی آیت نمبر 105-107 تک کہ کس طرح سے جو ہے وہ زمین برابر ہوگی. البتہ وقت نہیں ہونا اشارہ کرتا, وہ القت ما فیہا وتخلت
میں ہے تقریباً جی,
اور زمین اپنے اندر جو کچھ وہ اگل دے گی. اس کے بعد پھر وہ دوسری جو آیت تھی وہ اس کی تکرار کی گئی ہے کہ
مولانا حسنی صاحب, میں آپ کی بات کو روکتا ہوں انشاءاللہ, بات ہماری گفتگو جاری رہے گی سورہ انشقاق کے سلسلے میں اگلے پروگرام میں بھی. میں شکر گزار ہوں مولانا آپ کا. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ نے آخر تک ہماری ہمراہی کی. وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں, میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا علی دینک. خدا حافظ.
یا من یرحمو